मंगल 15 जुलाई के सैरबीन के साथ शफीन की जमाई का सलाम। हमास का अजम मुसम्मम के जब तक महासरा तमाम ना हो फायर मंदी मंजूर नहीं। जवाबन इसराइली हमले फिर शुरू, क्या कोई इसराइल को जंगी जराइम की अदालत में ले जा सकता है? माहिर कानून,
ये जरूरी नहीं है कि कोई एक मुल्क करे, कोई एनजीओ भी कर सकती है। ये फिर उन ममालिक पर अफराद पर है क्योंकि सब तक सियासी प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। इसराइल ने मुख्तसर वक्फे के बाद अब से कुछ देर पहले गजा पर फिजाई हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। इससे कबल इसराइल ने गजा में फिजाई हमले बंद करने के लिए मिस्र की तजवीज कबूल की थी, ताहम हमास ने कहा था कि सीज फायर से पहले एक मुकम्मल मुआहदा तय करना होगा। अहमद रजा से तफसील सुनिए।
मिस्र ने इसराइली फौज और फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान एक हफ्ते से जारी दो तरफा हमलों को रोकने के लिए फायरबंदी करवाने की पेशकश की थी, जिसमें कहा गया था कि मंगल की सुबह से फायरबंदी की जाए, जिसके बाद काहिरा में आला सतह के इजलासों में दोनों जानिब से वफूद ने शिरकत की। अगरचे हमास ने इस पेशकश का बाजाबता जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अस्करी विंग ने इस पेशकश को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि यह शिकस्त तस्लीम कर लेने के मुतरादिफ है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक पिछले 8 रोज से जारी इसराइली बमबारी में अब तक मरने वालों की तादाद 192 हो गई है। हजारों अफराद ने गजा से नकल मकानी की है, जबकि इसराइल ने सरहद के साथ हजारों फौजी अहलकार तैनात कर रखे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा कहता है कि हलाक होने वालों में 3/4 से ज्यादा आम शहरी हैं।
इराक की पार्लियामान ने मुल्क में सियासी डेडलॉक को खत्म करने की जानिब पहला कदम बढ़ाते हुए एक नए स्पीकर का इंतखाब किया है। वाज़ेह रहे कि इराक में हुकूमत को सुन्नी जंगजुओं की जानिब से बगावत का सामना है। मुंतखब होने वाले नए स्पीकर का नाम सलीम जबूरी है और वो सुन्नी धड़े के उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट को ताहाल एक नए कुर्द सदर और शिया वजीर आजम का इंतखाब करना है, जो सबसे ज्यादा मुनकसिम फैसला होगा, क्योंकि मौजूदा वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने कौमी और बैन अल-अक़वामी दबाव के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले नीम खुद मुख्तार कुर्द इलाके के वजीर खारजा फलाह मुस्तफा बाकिर ने इराक को एक नाकाम रियासत करार दिया है और मिस्टर मालिकी पर इल्जाम आयद करते कहा है कि इराक को आजाद कुर्दिस्तान समेत 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे पक्तिका के एक मसरूफ बाजार में होने वाले एक कार बम धमाके में 89 अफराद हलाक हुए हैं। सूबे के एक सीनियर अहलकार ने बीबीसी को बताया है कि यह धमाका अरगोन जिले के बाजार में एक कार में हुआ। अभी तक किसी गिरोह ने इस कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम काबुल में मौजूद जराइम की तहकीकात के महकमे के अफसर गुल आगा हाशमी ने बताया है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है वो सदारती इंतजामी महकमे से ताल्लुक रखती है और इसमें स्टाफ के 8 मेंबरान सवार थे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक जेर जमीन ट्रेन पटरी से उतर जाने के बाद 20 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया सुबह में रश के औकात के दौरान पेश आया। इस वाकये के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं और अब तक बहुत से लोग मलबे में फंसे हैं। हेलीकॉप्टर्स और एम्बुलेंस के जरिए शदीद जख्मियों को मॉस्को में मौजूद अस्पतालों में पहुंचाया गया है। मकामी हुकाम का कहना है कि यह वाकया अचानक बिजली मुनक़ता होने के बायस पेश आया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपियन कमीशन के नए सदर जॉन क्लॉड जंकर के नाम की मंजूरी दे दी है। लक्जमबर्ग के साबिक सदर मौसम सरमा में मौजूदा सदर होजे मैनुअल बरोसो के ओहदा छोड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनकी उम्मीदवारी पर बरतानिया ने सख्त इख्तलाफ करते हुए इदारे में तब्दीली लाने की उनकी अहलियत पर शकूक जाहिर किए हैं। ताहम स्ट्रासबर्ग में बात करते हुए मिस्टर जंकर का कहना है कि वो ब्रसल्स से मेंबर ममालिक को कुछ इख्तियारात वापस देने पर बात करने को तैयार हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि मगरबी अफ्रीका में मोहलिक इबोला वायरस के बायस अब तक 603 अफराद हलाक हो गए हैं। इदारे ने बताया है कि गुजशत हफ्ते 68 अफराद सिर्फ गिनी, लाइबेरिया और सियारा लियोन में हलाक हुए हैं। आइवरी कोस्ट के हुकाम ने लाइबेरिया से वापस आने वाले 400 आइवेरियन महाजरीन को मुल्क में दाखिले से रोक दिया है। ताहम कुछ मुबसरीन के मुताबिक इन अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत न दिए जाने के सियासी मुहरिकात हो सकते हैं। पाकिस्तान के फौजी हुकाम के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान का सदर मकाम मीरान शाह दहशत गर्दों से क्लियर हो गया है, जबकि मीर अली में जमीनी कार्रवाई शुरू की गई है। DGISPR मेजर जनरल आसिम बाजवा ने लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मीर अली में ताजा कार्रवाई में 3 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 7 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि पहली बार पाकिस्तानी फौज ने तस्दीक की है कि मरने वाले शिद्दत पसंदों की लाशें उनके कब्जे में हैं। मीर अली में जारी मजाहमत की तफसील बताते हुए DGISPR ने कहा,
कल से हमने मीर अली में जमीनी ऑपरेशन स्टार्ट किया। मीर अली में इस वक्त काफी ज्यादा रेजिस्टेंस थी, रात को भी कोई 6 दहशतगर्द मारे गए। دو سوسائڈ بامبرز نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا. ایک ان کا جو میر علی کا ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا وہ بھی مارا گیا, اس کا نام بھی میں دے چکا ہوں, میرا خیال متی اللہ اس کا نام ہے, وہ بھی ابھی میں دے چکا ہوں.
یہ تھے میجر ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ اور یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف,
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں, علم کی بجائے جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی, ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا, آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. مشرق وسطی میں حماس اور اسرائیل آج بھی سیربین کا بڑا موضوع ہے, لیکن اس کے کئی دوسرے پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں. خاص طور پر ایک یہ پہلو کہ اسرائیل کے فضائی حملوں کے خلاف کوئی بھی حکومت, کوئی بھی متاثرہ برادری یا کوئی بھی تنظیم اگر ثبوت موجود ہیں تو بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں ان ثبوت سمیت جا سکتی ہے. ویسے یہ عدالت خود بھی سوموٹو کے تحت اسرائیل کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. یہ پہلو ذرا دیر میں, پہلے آئیے منظر کو تیار کر لیں. مشرق وسطی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کی مصری کوشش آج ناکامی سے دوچار ہوئی, جب چند گھنٹوں کی خاموشی کے بعد اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ غزہ پر بمباری شروع کر دی کہ حماس کی جانب سے کم از کم 50 راکٹ اسرائیلی حدود میں داغے گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
آج صبح اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا جس میں فائر بندی پر اتفاق رائے ہوا. بظاہر یہ کامیابی مصر کی کوششوں کا نتیجہ تھی. 6 گھنٹوں بعد دوبارہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں بمباری کی اور فوج نے اپنی کاروائیاں بحال کرنے کا اعلان کیا. اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک ریگیو نے الزام عائد کیا کہ حماس فائر بندی کے لیے سنجیدہ نہیں دکھائی دیتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے اپنے قول و فعل سے فائر بندی کو مسترد کیا ہے. صبح 9 بجے سے جب اسرائیل نے غزہ میں ہر قسم کی کاروائیاں بند کر دیں تو بہت سے راکٹ اسرائیل میں داغے گئے, اس لیے ہم نے بھی جوابی کاروائی شروع کر دی ہے. حماس کو سدھرنے کے لیے تقریباً 7 گھنٹے دیے گئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے فائر بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے. اسرائیلی حکومت کے ترجمان کے الفاظ. البتہ آج صبح جب اسرائیل نے اپنے حملے روکنے کا اعلان کیا تھا تبھی مصری حکومت کے ترجمان نے بتایا تھا کہ انہیں حماس کی جانب سے فائر بندی کے متعلق ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں مل پایا. اسرائیلی حملوں کی بحالی کے بعد حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے بی بی سی کو بتایا کہ فائر بندی کی کوئی تجویز فلسطینیوں تک نہیں پہنچی. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو کوئی تجویز ملی ہے, نہ فلسطینیوں تک ایسی کوئی بات پہنچی. خود صدر محمود عباس کو میڈیا کے ذریعے پتا چلا, وہ اپنی طرف سے ہاں یا نہ کہہ دیں, لیکن ہر کسی کو پتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. صرف رکنے کا کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی, اصل معاہدے پر بات چیت ہونی چاہیے کہ اسرائیل نے کیسی خلاف ورزیاں کی ہیں, اس کے حملے روکنے کی ضمانت کیسے ملے گی, اسرائیل کا ضامن کون ہوگا, اس کی اگلی حرکت کا کس کو پتا ہے. ہم ضمانتوں کے بغیر اسرائیل پر بھروسہ نہیں کریں گے. یہ تھے حماس کے ترجمان کے الفاظ. حماس کے مطالبات ہیں کہ فائر بندی سے پہلے اسرائیل اپنی جیلوں سے کچھ فلسطینی قیدی رہا کرے اور غزہ کے گرد ناکہ بندیوں میں نرمی کی جائے. مصری تجویز کے مطابق پرتشدد کاروائیاں روکنے کے بعد باقی معاملات پر بات چیت کے لیے افریقین کے وفود قاہرہ میں ملاقاتیں کریں گے, لیکن ایسا ہو نہ سکا. اب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنی خدمات دینے کی مشروط پیشکش کی ہے. انہوں نے بھی حماس کی طرف سے راکٹ داغے جانے کی مذمت کرتے ہوئے بات چیت اور شرط و شرائط سے پہلے فائر بندی کی مصری تجویز کی بھرپور حمایت کی ہے. مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی ایلچی اور سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے یروشلم کے دورے کے دوران کہا ہے کہ مسئلہ گزشتہ 8 دنوں کا نہیں بلکہ گزشتہ چند سالوں کا ہے, اس لیے موجودہ بحران کا مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے. فلسطینی حکام کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 192 ہو چکی ہے.
بی بی سی کے دامن گاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا, اور اسی موضوع پر میں نے بھارت میں مقیم شامی صحافی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ڈاکٹر وائل عواد سے بھی بات کی, اور جنگ بندی کی مصری تجویز اور اس پر اسرائیل کی رضامندی کے تناظر میں بات کی.
ابھی تک جب تک یہاں پر آپ کو معلوم ہو گیا 12 پیسج ہے غزہ کے لیے اندر ہے, 11 اندر اسرائیلی کنٹرول ہے, ایک رفح ہے وہ جو اندر ایجپشن کنٹرول ہو رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ مین آبجیکٹو جو اسرائیل مانگ رہے, یہ رفح کھلنا چاہیے اور غزہ اسٹرپ میں ہے. کبھی مطلب اگلی 10 سال کے بعد شاید ہو سکتا ہے یہ ایجپشن ذمہ داری ہے, کیونکہ وہاں پر اسرائیل کا انٹینشن ہے پورا جوڈائزم کا اسرائیل بنانے کے لیے. کوئی فلسطینی ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو رہا ہے, یہی چکر ہمارا ہے وہاں پر. ابھی تک وہ فی الحال میں ابھی تک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, وہ ایجپشن میں کیا مانگ رہے, سیز فائر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آگے کیا کرنا. تو اگر ہر 2 سال میں اسرائیل اٹیک ہو رہا ہے, ہر 3 سال میں اٹیک ہو رہا ہے, تو اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ یہی چکر ہے, چلتا رہے گا یہاں پر جب تک فلسطینی کو فلسطینین اکیوپیشن اینڈ نہیں ہو رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے, نہ ہمارا سیٹلمنٹ نکال رہا ہے, تو اس کے لیے تو رہے گا رہے گا, وہ جو فرق نہیں پڑتا اس کو.
تو ڈاکٹر وائل عواد صاحب, اسرائیل نے جو مصر کی تجویز کو قبول کیا ہے تو اس کے لیے کیوں, یہ قابل قبول کیوں ہے, اس میں اس کو کیا مصلحت یا منطق نظر آئی ہے؟
قبول کیا تھا کیونکہ وہاں پر دیکھ لو, پہلے سب سے پہلے ابھی تک انہوں نے نہیں معلوم ہے, یہ تو دیر از سم ایڈوانٹیج آن دی پیلسٹینین ریزسٹنس فورسز ہے. ابھی تک جب تک انہوں نے انمینڈ ایروپلین یوز کیا تھا, ایک ہی بات. دوسری بات, انہوں نے یہ بھی یوز کیا تھا کہ کافی مطلب راکٹ میں جب تک 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, ابھی تک 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, اس کا مطلب دے ہیو آلریڈی امپروو ملٹرلی. اس لیے تو رہے گا کیونکہ کوئی انویژن, گراؤنڈ انویژن, کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتا اسرائیل, اور اسرائیل مانتے بھی نہیں ہے دوبارہ اکیوپیشن کرنا چاہیے غزہ کا اسٹریٹ. دے جسٹ وانٹڈ ٹو پنش دا پیلسٹینین. اس لیے تو جو ایجپٹ میں 20 پیس بروکر ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے, اس لیے وہ تو مانگ رہے.
تو غزہ میں حماس اور اس کے ساتھ کی جو دوسری عسکری تنظیمیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟
جہاد اسلامی ہے, کتائب القسام ہے, سب لوگ وہاں پر جو ملیٹنٹ ونگ آف حماس کا, وہ مانگ رہے تو سب سے پہلے یہ تو پیلسٹینین رائٹس فار سیلف ڈیٹرمنیشن, یہ سب سے پہلے مانگ رہے.
تو ڈاکٹر وائل عواد, غزہ کے محاصرے کو متعدد برس سال گزر گئے ہیں, اس محاصرے کو ختم کیوں نہیں کرایا جا سکا؟
ختم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ غزہ میں جب تک آپ اگر دیکھتا ہے, جب تک ٹرانس جورڈن ہے اور غزہ کے اندر 1948 سے پہلے وہاں پر وہ غزہ واز انڈر دی ایڈمنسٹریشن آف ایجپٹ, لیکن 1967 وار ہے جو اسرائیل میں قبضہ کر دیا تھا, ان کی ایڈمنسٹریشن رہے گا رہا. جب تک ان کی انٹینشن, آپ ان کی مقصد ہے ویسٹ بینک میں جیریکو جو اس جگہ پیلسطینین ہے, یہاں پر 15 لاکھ آدمی ہے, وہاں پر جو پیلسطینی 1948 والا جو اسرائیلی سٹیزن لے گیا تھا, اس لیے معاملہ نہیں ختم ہو رہا ہے. دیر از نو کوشچن آف فنشنگ دا پرابلم, یہی ہے, چلتا رہے گا. یہ تو ہمارا کرونک کیسز, اینڈ اٹ از اے شیم آن دا یو این, یہ ابھی تک کچھ ختم نہیں ہوا.
دہلی سید شامی صحافی اور فلسطینی کاز کے حامی ڈاکٹر وائل عواد, حماس اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا موازنہ کیسے کیا جائے, یعنی کس کے پاس تیر و تفنگ, تیر و بلم, اور کس کے پاس گائیڈڈ میزائل سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو فضا سے زوم کرنے کی صلاحیت اور جدید ترین اسلحہ موجود ہے, اس پر میں نے عسکری امور اور سیاسی تنازعات پر گہری نظر رکھنے والی معروف صحافی اور تجزیہ کار سیما مصطفیٰ سے دہلی میں بات کی. سیما مصطفیٰ دی سٹیزن نامی اخبار کی ایڈیٹر بھی ہیں. ان سے میں نے پوچھا اسرائیلی فوج اور اس کی طاقت دنیا میں کیا مقام رکھتی ہے.
اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کے پاس لیٹسٹ فائٹر پلینز ہیں, ان کے پاس ٹینکس ہیں, ان کے پاس جتنا ایمونیشن اور ویپنری آپ کہہ سکتے ہیں سب ہے, اور انڈیا سے پوچھے تو سبھی کچھ ہے کیونکہ وہ ہمارے ایک لارجسٹ ملٹری ٹریڈنگ پارٹنر ہیں, جہاں ہم لوگ کی جو وہاں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو ریلیشنز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں.
تو اسرائیل کی فوج کو دنیا کے کس نمبر پر آپ دیکھیں گی, 20ویں 18ویں 10ویں 9ویں 8ویں کس نمبر پہ؟
پہلے 10 میں دیکھوں گی.
پہلے 10 میں. تو اس کے مقابلے میں سیما مصطفیٰ صاحبہ, غزہ میں حماس کی جو عسکری قوت یا فوجی طاقت ہے اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟
ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ان کے پاس خالی کچھ راکٹس ہیں, जो वो यूज करते हैं, कई होम मेड है, बहुत रफ है, लोग कहते हैं कि इधर उधर से सप्लाई होते हैं, पर जो भी उनकी अगर आप रेंज भी देखिए तो बहुत ही कम रेंज है, लैंड फायर्ड रॉकेट्स हैं। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास तो कुछ और है नहीं, और ओल्ड वेपनरी है, शायद आउटडेटेड गन्स हैं, कलाशनकोव्स अभी तक सुनते हैं कि उन लोग के पास वही यूज में है।
तो
कोई एविडेंस नहीं है कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है,
तो कोई सबूत नहीं कि उनके पास बड़े जदीद हथियार या असला हो, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास फौज है, ले देकर के क्लाशनकोव एंड कंपनी उनके पास बाकी रह जाती है, वो भी दकियानूसी। तो दोनों की फौजी कुव्वत में सीमा मुस्तफा इतना फर्क है, तो इसराइल को इन कमजोर लोगों से किस चीज का डर है, इतनी बड़ी फौज कशी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों है?
इसराइल को उनसे डर नहीं है, इसराइल का एक जायनिस्ट जो उनका एक एजेंडा है कि जितना एक्सपैंड कर सकें, जितना बढ़ सकें उस रीजन में बिना कोई रेजिस्टेंस के, बिना कोई खिलाफत के वो उनका एजेंडा है। तो अभी जो रेजिस्टेंस अगर कहिए या उनके सामने अगर कोई रोक रहा है इन्हें, तो पैलेस्टीनियंस हैं, क्योंकि वो अपने एक होमलैंड की स्ट्रगल उनकी जो हो रही है। तो आई थिंक ये इसराइल की जो पूरा गेम प्लान है कि वेस्ट एशिया में कोई रेजिस्टेंस ना हो, इनकी हुकूमत सबसे बड़ी हो और ये इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन को कमांड करें, इनकी कोशिश यही है।
अच्छा, तो इस वक्त सीमा मुस्तफा जो बैन अल-अक़वामी सतह है उस पर इसराइल और गजा के फलस्तीनियों के दरमियान लड़ाई को क्या उसी नज़र से देखा जा रहा है या पेश किया जा रहा है जिस तरह इस लड़ाई को फलस्तीनी देखते हैं या पेश करते हैं?
ये बहुत अफसोस की बात है कि जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन पावर्स जिनको हम लोग पावर्स कहते हैं, वो सब इसको एक एक नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं F-16 फाइटर प्लेन से, दूसरी तरफ से रॉकेट्स हैं, और तब भी ये कह रहे हैं कि ये इक्वल भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं, अगर आप अमेरिका का बयान शुरू में देखें या डेविड कैमरॉन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान देखिए, तो वो कहते हैं कि इसराइल हैड द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, उन्होंने बहुत सही काम किया, उनको अपने आप को बचाना था इन रॉकेट से, तो उन्होंने ये जो 5-6 दिन में 200 से ऊपर लोगों को मार डाला और पता नहीं कितने लोग इंजर्ड हैं, और जिस तरीके से इन्होंने हमला किया गाजा पे, ये जस्टिफाइड है। पर लोग जो हैं हुकूमत को छोड़ करके, ये बहुत अफसोस की बात है कि जितनी गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ज्यादातर अरब गवर्नमेंट्स भी जो इसमें शामिल हैं, जो या तो चुप हैं या उनका कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है, पर जो लोग हैं सिटीजन जिनको आप कहिए, चाहे वो अमरीका के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, चाहे वो साउथ एशिया के हों, वो लोग सब अब डेमोन्स्ट्रेशन में बाहर निकले हैं, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि ये बहुत अनजस्ट और बहुत ही अनइक्वल और बहुत ही गलत वॉर है। वॉर क्या है, ये अटैक है।
सिटीजन नामी अखबार की एडिटर ये थी दिल्ली से सीमा मुस्तफा। इसराइल की जानिब से गजा का मुहासरा बैन अल-अक़वामी कानून के तहत किस नौयत का है, गजा पर इसराइली हमले फलस्तीनी रॉकेटों के तनासुब में किस नौयत के हैं, और इन हमलों को कहां, कैसे और कौन चैलेंज कर सकता है? कल अक़वामे मुत्तहिदा के साबिक सफारतकार अहमद कमाल ने न्यूयॉर्क से कहा था कि कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में बैन अल-अक़वामी अदालत जो जराइम की है वहाँ उसको ले जाया जा सकता है। इसी मौजू पर मैंने बैन अल-अक़वामी कानून के माहिर पाकिस्तान में बिलाल अहमद सूफी से बात की, जानना चाहा कि इसराइल जैसी बमबारी कर रहा है उसे क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC के कटहरे में ले जाया जा सकता है?
जी, ये मसला जो है ये डिपेंड करता है कि इसको ले जाने वाला कौन है, क्योंकि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है वॉर क्राइम्स की, और अगर कोई ऐसा वकूआ, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो वॉर क्राइम्स की डेफिनेशन में पूरा उतरता हो, जो ICC के आर्टिकल 6, 7 और 8 में जहां पर वॉर क्राइम्स की डिटेल एनलिस्टमेंट है उसके किसी पैरामीटर को फुलफिल करता हो, तो उस मामले को आप ICC में लेके जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए जरूरी यह है कि जो प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है वो उसको एंडोर्स करे और उस मामले को वहां से आगे जजों तक पहुंचाए। उसके लिए जो लोग فلسطینی خاص طور پر اس واقعے سے یقیناً وہ اگریوڈ ہیں, تو ان کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ آئی سی سی کے پروسیکیوٹر کے آفس کو لکھیں کہ وہ جو مخصوص واقعات ہوئے ہیں جن کی تصاویر پوری دنیا میں دیکھی گئی ہیں, ان واقعات کی بنیاد پر وہ یہ کیس ڈیولپ کریں کہ پروسیکیوٹر آفس اس کو اس کی کاگنیزنس لے.
ٹھیک ہے, تو اس کو میں آسان لفظوں میں اگر پوچھوں کہ کیا عرب ممالک لے جا سکتے ہیں, اور اگر وہ نہ لے جانا چاہیں تو کیا کوئی اور تنظیم, فلسطینی اتھارٹی یا غزہ کے حکمران, حماس وغیرہ, یہ سب لے جا سکتے ہیں؟
کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے. انفیکٹ جو پروسیکیوٹر کا جو آفس ہے اس کی یوں سمجھیے کہ تقریباً سو موٹو جورسڈکشن ہے, یعنی اگر کوئی بھی نہ لے کر جائے تو بھی پروسیکیوٹر آفس خود بھی کسی معاملے کو ریفر کر سکتا ہے آئی سی سی کو. تو یا کوئی اس کو یاد کرائے یا اس کو ریمائنڈ کروائے یا وہ پٹیشن فائل کرے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک کرے, کوئی این جی او بھی کر سکتی ہے, افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں, ممالک بھی کر سکتے ہیں, ممالک کی ریجنل تنظیم بھی کر سکتی ہے. یہ پھر ان ممالک پر, افراد پر ہے کہ وہ کس حد تک سیاسی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں.
تو کیا خیال ہے آپ کا, احمد بلال صوفی صاحب, دنیا تو یہ اٹیکس دیکھ رہی ہے نا غزہ پہ جو ہو رہے ہیں, اور یہ این جی اوز بھی دیکھ رہی ہیں, تو جو قانونی طور پر راستہ اس میں ہے آئی سی سی تک لے جانے کا, تو ان لوگوں کو خود یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, ان کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیا جا سکتا ہے؟
یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یقیناً اس وقت دنیا میں جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ مسترب ہیں, اور ابھی میں یو این سیکرٹری جنرل آفس کی ویب سائٹ بھی دیکھ رہا تھا, اور وہ بھی بار بار جو ویب سائٹ پہ تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بار بار مختلف جو ریجنل جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو کنٹین کیا جائے. لیکن کنٹین تو کرنا سیاسی عمل ہے, جو کچھ ہو چکا ہے اس حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے لیے مختلف آپشنز اویلیبل ہیں, اور اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ آئی سی سی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی آپشنز سفارتی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں. یو این سیکرٹری سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ اس معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے, یو این جنرل اسمبلی لے سکتی ہے اور اس پر اپنے نقطۂ نظر کو بیان کر سکتی ہے, اور اس بنیاد پر ریکمنڈیشنز بھی آئی سی سی کو کر سکتی ہے.
تو احمد بلال صوفی صاحب, خود حماس پہ بھی الزام لگ رہا ہے, اگر آپ اسرائیلیوں کے یہودیوں کی طرف سے جو ٹویٹس آ رہے ہیں, ای میلز آ رہی ہیں, یا دوسری جگہ پر جو وہ آ رہا ہے بیان ان کا, اس میں حماس پہ بھی تو الزام لگ رہا ہے کہ وہ راکٹ فائر کر رہے ہیں, تو انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ان کا بھی مسئلہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے نا؟
اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جس کی شکایت ہے وہ کسی نیوٹرل لیگل فورم پر ریزالو ہونی چاہیے. اگر اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ حماس کی طرف سے کوئی راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے, اور اسرائیلیوں کی طرف سے جو جارحیت ہے اور جو فائرنگ ہوئی ہے اور جو فوج کشی تقریباً ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو جانے گئی ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی ضروری ہیں. سو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا فورم جو غیر سیاسی ہو, جو ان چیزوں کو قانون کی نظر سے دیکھے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ انڈیویجول ریسپانسبلٹی ریاست کی ہے یا اس کے انڈیویجول افسران کی ہے یا انڈیویجول نان اسٹیٹ ایکٹر کی ہے, اور یہ طے کرنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں. تو دوسری ایک اور چیز ہے, وہ یہ بھی دیکھیے کہ ایک اور چیز کا فیصلہ سیاسی سطح پر ہوگا, وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف وار میں طاقت کا استعمال. کیا یہ طاقت کا استعمال پروپورشنیٹ ہے؟ کیا یہ طاقت کا استعمال اس تناسب سے ہے جس تناسب سے ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ حملہ کیا گیا, تو کیا اس کو یہ پھر لائسنس یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ دوسرے فریق پر بلا دریغ بہت ڈسپروپورشنیٹ اٹیک کرے؟ یہ وہ سوال ہیں جس پر بھی بحث ہو سکتی ہے اور ہوگی میرا خیال ہے بین الاقوامی فورمز میں, جب یہ معاملات سامنے آئیں گے.
بین الاقوامی قانون کے ماہر پاکستان سے یہ تھے بلال احمد صوفی. مشرق وسطی میں ہی رکتے ہیں اور ذرا عراق کا رخ کرتے ہیں. وہاں سیاسی اور فوجی بحران میں قدرے مثبت خبر ہے. کئی دنوں کے تعطل اور تاخیر کے بعد آج عراق کی پارلیمان نے اپنے اجلاس میں سپیکر کا انتخاب کر لیا. عراق کے آئین کے مطابق نئی پارلیمان میں حکومت کی تشکیل سے پہلے سپیکر اور صدر کا انتخاب لازمی ہے. اسٹوڈیو میں اس وقت ثقلین امام میرے ساتھ ہیں, خبر پہ ان کی نظر ہے. ثقلین, تفصیل کیا ہے؟
جی شفیع, ڈاکٹر سلیم جو جبوری ہیں جن کو سپیکر منتخب کیا گیا اور ان کو بہت بھاری اکثریت سے ووٹ ملے ہیں, ان کو سنی دھڑے کے لوگوں نے ووٹ دیے کیونکہ وہاں پہ ایک روایت یہ بنی ہوئی, آئین کا حصہ نہیں لیکن روایت یہ بنی کہ سپیکر کا عہدہ جو وہ سنی ایک امیدوار کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے, اور ان کی ان نامزدگی ایک شیعہ ممبر پارلیمنٹ نے کی ہے, اور جو اس وقت نوری المالکی کا جو بہت بڑا سیاسی دھڑا ہے عراق المیساق, انہوں نے ان کی حمایت کی, تو اس طرح ان کو تقریباً 190 سے زائد ووٹ ملے.
چلیں اسپیکر تھے, وزیر اعظم کا کیا ہوا؟
وزیر اعظم کے بارے میں ابھی تک وہ واضح نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس دھڑا جو میں نے بتایا شیعہ جماعتوں کا جو اتحاد ہے المیساق العراق, اس کے جو سربراہ ہیں ابراہیم الجعفری جو پرانے وزیر اعظم بھی رہ چکے عراق میں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی حمایت کی ہے سنی امیدوار کی, اور توقع کہ یہ جواباً امید دیں گے حمایت کریں گے, تو لیکن یہ ابھی واضح طور پہ نہیں کہا گیا کہ نوری مالکی ہی اس دھڑے کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے.
سخلانما بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
برازیل میں منعقدہ عالمی کپ کو تاریخ کا سب سے کامیاب ورلڈ کپ کہا جا رہا ہے, اور فیفا کے صدر بلاٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس عالمی کپ کو 10 میں سے 9.25 نمبر دیں گے. عالمی کپ کی فاتح جرمن ٹیم اپنے ملک پہنچ گئی ہے, برلن پہنچنے پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا ہے. ارجنٹائن کی ٹیم بھی بیونس آئرس پہنچی ہے جہاں صدر کرسٹینا فرنانڈس نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ فٹ بال کی پرستار نہیں, اسی لیے انہوں نے ارجنٹائن کا ایک بھی میچ نہیں دیکھا جس میں فائنل بھی شامل تھا. ارجنٹائن کے لیونل میسی عالمی کپ کا بہترین کھلاڑی قرار دیے جانے کے حقدار تھے یا نہیں, اس نے ایک بحث چھیڑ دی ہے. یہ فیفا کے صدر سیپ بلاٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں میسی کو بہترین کھلاڑی کے طور پر منتخب کیے جانے پر حیرت ہوئی تھی. بلاٹر کا کہنا ہے کہ لیونل میسی کو یہ ایوارڈ ان 4 گول کی بدولت دیا گیا ہے جو انہوں نے گروپ میچوں میں کیے تھے. ارجنٹائن کے سابق کپتان ڈیاگو میراڈونا میسی کے انتخاب کو پہلے ہی ناانصافی قرار دے چکے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے جیمس روڈریگس اس ایوارڈ کے حقدار تھے, لیکن مارکیٹنگ کے لوگوں نے غلط طور پر لیونل میسی کا انتخاب کیا. جرمنی عالمی کپ کی جیت پر یادگاری ڈاک ٹکٹ جمعرات کو جاری کر رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈاک ٹکٹ بڑی تعداد میں فائنل سے پہلے ہی چھاپ دیے گئے تھے. آرسنل نے جرمنی کے سامی قدیرا کو حاصل کرنے کی کوششیں ترک کر دی ہیں, جس کی وجہ قدیرا کی جانب سے طلب کیا جانے والا بھاری معاوضہ ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ نے ارجنٹائن کے ڈی مریا کی خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. ڈی مریا نے پیرس سین ژرمان کی پیشکش مسترد کر دی ہے. سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے گال میں شروع ہو رہا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی لندن میں بی بی سی ہیڈ کوارٹر تشریف لائے. انہوں نے بڑی کھلی کھلی باتیں کی ہیں, پاکستان افغانستان, وہ افغانستان کیا پیغام لے کر کے گئے, کیا لے کر کے آئے, پاکستان اور پاکستانی فوج اور حکومت وقت, یہ سب ذرا دیر بعد. سیربین کا نصف آیا ہے, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج یہ ذمہ داری ہے نوبت ملک کی.
اسرائیل نے مختصر وقفے کے بعد غزہ پر فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. اس سے قبل اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملے بند کرنے کے لیے مصر کی تجویز قبول کی تھی, تاہم حماس نے کہا ہے کہ سیز فائر سے پہلے ایک مکمل معاہدہ طے کرنا ہوگا. عراق کی پارلیمان نے ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی جانب پہلا قدم بڑھاتے ہوئے نئے اسپیکر کا انتخاب کیا ہے جو سنی دھڑے کے امیدوار ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکا کے ایک مصروف بازار میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں حکام کے مطابق 89 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک زیر زمین ٹرین پٹری سے اتر جانے کے بعد 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں مہلک ایبولا وائرس کے باعث اب تک 603 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کا دائرہ کار خیبر ایجنسی کے بعد باجوڑ ایجنسی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کی صورت میں وسیع تر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوات سے صحافی انور شاہ۔
باجوڑ ایجنسی کے علاقے تحصیل مامون کے 3 بڑے گاؤں نختر، غاخے اور کٹکو کے رہائشیوں کو سیکورٹی فورسز کی طرف سے پیر کی شام 6 بجے تک علاقے خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد ان دیہات سے لوگوں نے نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس حوالے سے علاقے کے مقامی شخص سید باچا نے بی بی سی کو بتایا۔
سر جی، یہ دو دن پہلے یہاں وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا اور کیپٹن مجاہد اور اس کے ساتھ جو حوالدار نائک ایک سپاہی تھا، تو چیک پوسٹ جا رہا تھا فضل چیک پوسٹ کی طور سے، راستے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس میں ہم جان بحق ہوئی، 3 زخمی، جان بحق شہید ہو یا 2 زخمی ہو گئی۔ تو اس کے بعد حکومت نے وہاں پہ جرگہ بھی بنایا لیکن جرگہ بھی ناکام ہوا اور کوئی آپریشن انہوں نے آرڈر دیا ہے۔ تو وہ جو 3 بڑے گاؤں ہیں نختر، غاکے ہیں اور اس کے ساتھ جو چکوٹ ہے، انہوں نے ان کو حکم دیا، آج شام 5 بجے ان کو ٹارگیٹ تھا اور انہوں نے خالی کر دیا۔ اور جو لوگ ہیں وہ آس پاس اپنے بائی علاقے جو ہے نا وہاں پہ جا رہے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ خار تاثیر کو آ رہے ہیں اس طرح سے۔
کنٹرول روم باجوڑ کے ایک اہلکار گل رحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی ہدایت پر ان دیہات سے تقریباً 1000 خاندانوں نے نقل مکانی کی ہے۔ ان کے مطابق نقل مکانی کرنے والے زیادہ تر افراد دیگر علاقوں میں رشتہ داروں کے ہاتھ چلے گئے ہیں۔ ان کے مطابق نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ 3 دن قبل اس علاقے میں افغانستان کے علاقے سے رات کی تاریکی میں درجنوں مسلحہ شدت پسندوں نے مامون کے علاقے غاخی پاس کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے میں 1 کیپٹن سمیت 3 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔
یہ تھے سوات سے صحافی انور شاہ۔ پاکستان کے فوجی حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کا صدر مقام میران شاہ دہشت گردوں سے صاف کرا دیا گیا ہے، جبکہ میر علی میں زمینی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن ضرب عزم اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں جو تفصیل بتائی، سماعت فرمائیے ہمیرا کول کی زبانی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میر علی میں تازہ کارروائی میں 7 شدت پسند اور 3 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔
رات کو بھی کوئی 6 دہشت گرد مارے گئے، 2 سوسائڈ بامبرز نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، ایک ان کا جو میر علی کا ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا وہ بھی مارا گیا، ایک اور انگیجمنٹ ہوئی ہے جس میں 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن ہمارے 3 بہادر نوجوان بھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔
عاصم باجوہ نے بتایا کہ میران شاہ سے دہشت گردوں کو صاف کر دیا گیا ہے، تاہم ابھی بھی وہاں بڑی مقدار میں گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم بنانے کی فیکٹریاں موجود ہیں جنہیں ناکارہ بنانے کا عمل بھی جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے بتایا کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی امداد کے لیے 11 ڈسٹریبیوشن پوائنٹس قائم ہیں اور اب تک 1 ارب روپے کا راشن تقسیم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قلعدم تنظیم کو امدادی کام کرنے کی اجازت نہیں۔
5 این جی اس وقت ایسی ہیں جنہوں نے کام شروع کر دیا ہے، پمز بھی ہے، عمران خان فاؤنڈیشن بھی ہے اور ورلڈ فوڈ پروگرام وغیرہ ہے، یہ آلریڈی ادھر آ چکے ہیں، باقی بھی جیسے ہی گورنمنٹ کے ایک سسٹم کے تھرو جو ان کی کلیئرنس ہوتی جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی کل عدم تنظیم کو وہاں پر کوئی کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان کے فوجی حکام نے ٹھیک 1 ماہ قبل 15 جون کو شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کا آغاز کیا تھا۔ ہمیرا قبل، بی بی سی، اسلام آباد۔
افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکپا کے ایک مصروف بازار میں ایک بڑے دھماکے کے بعد کم از کم 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کس نے کیا یہ دھماکہ یا کس کی ذمہ داری کسی نے قبول کی، کتنے ہلاک اور زخمی ہوئے، یہ سب جاننے کے لیے میں نے مقامی صحافی احسان اللہ مہجور سے بات کی۔
یہ حملہ جو ہے یہ آج کا 10 بجے ہوئے ہے، یہ پکتیکا پروونس کے ارگون ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے۔ جو کہ یہ ایک علاقہ ہے جو پکتیکا کے مرکز شرنا کے 60 کلومیٹر کے نزدیک ہے.
تو اس کی ذمہ داری کسی نے ابھی تک قبول کی ہے؟
نہیں, ابھی تک کوئی کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے, لیکن حکام نے بتا رہی ہے کہ یہ طالبان کا کام ہے.
اچھا احسان اللہ مہجور, ابھی افغانستان میں صدارتی انتخابات کے نتائج مکمل طور پر سامنے نہیں آئے, ایسی صورتحال میں یہ جو امن و امان کی بگڑ رہی ہے صورتحال, اس کا ملک کی سیاست پر کسی قسم کا اثر پڑ سکتا ہے؟
اس ملک کی سیاست پر یہ بہت برا تاثیر کرتا ہے, جو کہ یہاں ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ امن امان انشاءاللہ اس دنوں میں آتی ہے, تو اس حملے کے دوران پر لوگ پھر مایوس ہوتا ہے.
پکتیا افغانستان سے یہ تھے مقامی صحافی احسان اللہ مہجور. تیزاب پی کر ہلاک ہونے والی 17 سال کی کرکٹر حلیمہ رفیق کے بھائی کہتے ہیں کہ ان کی بہن کے ساتھ کسی قسم کی جنسی زیادتی ہوئی, نہ اسے جنسی طور پر ہراساں کیا گیا بلکہ وہ کچھ لوگوں کی سازش کا شکار ہوئی اور کرکٹر بننے کا خواب دیکھنے والی لڑکی قبر میں اتر گئی. لاہور سے منا رانا.
ملتان سے تعلق رکھنے والی نوجوان کرکٹر حلیمہ رفیق نے پیر کی شام تیزاب پی لیا. انہیں نشتر اسپتال میں طبی امداد دی گئی, تاہم وہ جام بر نہ ہو سکیں اور دم توڑ دیا. میڈیا میں اس خبر کو اس طرح سے رپورٹ کیا گیا کہ حلیمہ اور 3 اور لڑکیوں نے گزشتہ برس جون میں ایک نجی ٹی وی شو میں ملتان کرکٹ کلب کے چیئرمین مولوی سلطان احمد پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا, اور چند دن پہلے ہی ان لڑکیوں کو مولوی سلطان احمد کی جانب سے 2 کروڑ روپے کے ہر جانے کا دعویٰ کیا گیا, جس پر حلیمہ نے دباؤ میں آ کر تیزاب پی لیا. حلیمہ کے بھائی ارشد رفیق نے بی بی سی کو بتایا کہ جنسی طور پر ہراساں کرنے والی بات میں کوئی سچائی نہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ملتان کرکٹ کلب سے تعلق رکھنے والے 2 افراد, جن میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل ہیں, ان کی بہن حلیمہ پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ ٹی وی شو میں مولوی سلطان احمد پر الزام لگائے
کہ تم مولوی سلطان عالم کے خلاف یہاں پہ بولو اور اس کی عزت ہم نے لیر لیر کرنی ہے. تمہیں اس کے ساتھ مسئلہ ہے, میری بہن کو تو نہیں ہے نا, تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تمہیں مسئلہ ہے, تم بولو. اب اس کو تم کیوں بلیک میل کر رہے ہو, اس کے ساتھ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ وہ کھیلنے میں اصل میں اچھی تھی نا, وہ سب کی نظروں میں تھی, بھائی یہ جو بات کرے گی وہ سب مانیں گے. وہ اس کو وہاں جا کے انہوں نے بلیک میل کیا ہے, بیان دلوایا, مولوی سلطان نے سب کے خلاف ایکشن لیا, ہمارے گھر بھی نوٹس ہے. بچی ڈر گئی, ڈرنے کی وجہ اس نے یہ کام کیا.
ارشد رفیق کے مطابق اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوئی اور ان کی بہن حلیمہ پر کرکٹ کھیلنے کی پابندی عائد کر دی گئی, اور اب 10 جولائی کو انہیں عدالت کی جانب سے حد تک عزت کرنے پر 2 کروڑ روپے کا جرمانے کا نوٹس ملا ہے. ارشد کے بقول جب وہ اپنی بہن کو وکیل کے پاس لے کر گئے تو 17 سال کی وہ کم عمر لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی. انہوں نے مزید بتایا کہ حلیمہ بہت سخت ذہنی دباؤ اور اذیت کا شکار تھی, اسی لیے اس نے روزے کی حالت میں پیر کو شام کے وقت تیزاب پی لیا. ارشد کہتے ہیں کہ حلیمہ کو جب نشتر اسپتال لے جایا گیا تو وہاں موجود ڈاکٹرز نے اس کا صحیح علاج نہیں کیا.
نشتر ہاسپٹل لے کے بھاگتے رہے ہوتے, مگر انہوں نے بھی کیئر نہیں کی اتنی زیادہ. بھئی ان کو پتہ ہے تیزاب والا پیشنٹ ہے, آپ کیئر کریں اس کی. کوئی کیئر نہیں کی, بس چھوٹی ایک منٹ بوتل لگائی, چھوٹی سی, یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب اس کو لے جائیں آپ. لے جائیں, کہتی رہی ہے میرے پیٹ میں درد ہے, میں نہیں چل سکتی, میں نہیں چل سکتی. نہیں جی, آپ اس کو لے جائیں, بس اب ٹھیک ہے.
میں نے ارشد سے دریافت کیا کہ آپ یہ باتیں کسی کے دباؤ میں آ کر کر رہے ہیں, تو ارشد کا جواب تھا کہ نہیں, انہوں نے تمام کہانی صحیح بتائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی بہن چند لوگوں کی بے حسی اور سازش کا شکار ہوئی. حلیمہ کے والد دنیا میں نہیں, اور ارشد کا کہنا ہے کہ ان کے تمام خاندان کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اور وہ پولیس کو اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتے. منارانا, بی بی سی, لاہور.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر نواب شاہ میں پولیس نے گزشتہ روز ہلاک کیے جانے والے ایک احمدی تاجر کے مبینہ قاتلوں میں سے ایک کو حراست میں لے لیا ہے. تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
امتیاز راجپوت نواب شاہ شہر کے مصروف علاقے میں واقع اپنی دکان پر پیر کی سہ پیر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 افراد آئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا. مقامی صحافیوں کے مطابق نواب شاہ میں گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں احمدی حضرات کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور گزشتہ طویل عرصے سے جو لوگ بھی قتل کیے گئے ہیں ان کے قاتل نامعلوم افراد ہی رہتے ہیں اور مقدمات داخل دفتر ہوتے رہتے ہیں. پہلی مرتبہ پولیس نے قاتل گرفتار کر لیے ہیں. ایس ایس پی نواب شاہ پرویز چانڈیو.
جی بالکل، یہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ ہر سال تو نہیں ہے، مگر یہ کہ روایت یہ ضرور ہے کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں تقریباً پچھلے 10-15 سال میں جو ہم نے دیکھے ہیں، ان کے تقریباً کوئی 12 ایک بندے شہید ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی تقریباً کوئی ضلع نوابشاہ میں 8 سے 10 ہزار تک جو ہے آبادی ہے، تو ان کے جتنے عہدیداران تھے اور جتنے ٹارگیٹ یا تھریٹن فیل کر رہے تھے ان کو ہم نے سیکورٹی بھی مہیا کی تھی. اب یہ جو راجپوت جس کو ابھی امتیاز کو یہ مار دیا انہوں نے کل، جو ہی ہمیں پتہ لگا وہاں میں پولیس بھی گئی، ہم نے پورے شہر کی ناکہ بندی بھی کی، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے تفتیش کی تو ہمیں نام مل گئے بندوں کے، جن میں سے 2 باغم تھے اور ان میں سے ہم جو ہے ایک ہم نے پکڑ لیا. بالکل مذہبی بیک گراؤنڈ تو ہے، ایتھنک کے لحاظ سے یہ پٹھان ہے، کہ جتنے بھی پرانے کیسز آج تک میں نے دیکھے ہیں 1984 سے لے کے آج تک ہندوؤں کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں، سارے میں ایک بھی بندہ نہیں پکڑا گیا، نہ ہی پولیس جو ہے کیس فائل میں کسی کا نام لا سکی. وہ ان نون جو ہیں وہ فائلز بند کے اور وہ اپنا دفتر کے نظر ہو گئے.
اس طرح کے قتل کی وارداتوں کے بعد جماعت احمدیہ کے ذمہ داران بھی پولیس کے ساتھ تعاون میں کوئی سرگرمی نہیں دکھاتے رہے، البتہ اس مرتبہ انہوں نے قاتلوں کو نامزد کیا ہے. پولیس کو توقع ہے کہ وہ دوسرے قاتل کو بھی جلد حراست میں لے کر ملزمان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر سکے گی.
حیدرآباد سے یہ تھے صافی علی حسن. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. دیگر شعبوں کے نقصانات کے ساتھ قبیلے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی تعلیم بھی متاثر ہوئی. حکومت کی جانب سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے ان کے اپنے ہی علاقے میں بلوچستان یونیورسٹی کا ایک کیمپس بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سن 2003 سے کوئٹہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد کے جو واقعات پیش آتے رہے ہیں، ان میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے کا ہوا. جانی اور مالی حوالے سے نقصانات کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بھی ان کو شدید نقصان پہنچا، جس پر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عبدالخالق ہزارہ نے اپنی تشویش کا اظہار یوں کیا.
ہمارے لیکچررز، ہمارے پروفیسرز، ہماری 19 گریڈ کے اسکلز کے آفیسرز، ہمارے پی ایچ ڈی ہولڈرز اس وقت جو ہے آسٹریلیا کی باغات میں جو ہے کام کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا نقصان جو ہمارے لیے وہ رہا ہے کہ ہماری ینگسٹرز اپنی یونیورسٹی اور کالجز میں جا نہیں سکتے.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ کوئٹہ شہر کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں مقیم ہیں. چونکہ ان علاقوں میں کوئی یونیورسٹی اور پروفیشنل تعلیم کا اعلیٰ ادارہ نہیں، جس کے باعث قبیلے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کے دیگر علاقوں میں جانا پڑتا ہے. لیکن آئی ٹی یونیورسٹی اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کی بسوں پر خودکش حملوں کے بعد قبیلے سے تعلق رکھنے والے طلباء کی تعلیم بھی متاثر ہوئی. اس حوالے سے مجلس عبادت المسلمین سے تعلق رکھنے والے رکن بلوچستان اسمبلی آغا محمد رضا کا کہنا ہے.
انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کو بھیجا تو جا رہا ہے، لیکن شاید 2-3% are going there and this is quite unfortunate کہ تقریباً majority of the students have already left their education اور وہ سارے پوزیشن ہولڈرز تھے.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے اپنے علاقوں میں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی کا ایک کیمپس علمدار روڈ پر قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے بارے میں آغا محمد رضا نے بتایا.
بلوچستان یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس ہم پہاڑ کے دامن میں بنانے جا رہے ہیں اور ایچ ای سی کے مکمل حمایت ہمیں حاصل ہے. انہوں نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا ہے اور بلوچستان یونیورسٹی نے بھی اس کو آن کیا ہے. اس یونیورسٹی کیمپس کے بننے سے وہ جو ایک سلسلہ تھا تعلیم کا بہت اسٹینڈرڈ کا، وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا.
ہزارہ قبیلے کے لوگوں کے بڑے پیمانے پر تشدد کا نشانہ بننے کے واقعات کے بعد گزشتہ 2-3 سال کے دوران ان کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان سے وہ اپنے علاقوں میں بڑی حد تک محفوظ تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کے باعث وہ عملاً تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں. آغا محمد رضا کا کہنا ہے کہ علمدار روڈ پر بلوچستان یونیورسٹی کے کیمپس کی تعمیر میں کم از کم 3.5 سال کا عرصہ لگے گا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستانی صحافی فیض اللہ کی افغانستان میں گرفتاری اور سزا کے خلاف کراچی میں صحافی تنظیموں نے احتجاج کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ. دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسلیم اسلم نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت سے ابھی تک نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے صحافی فیض اللہ کی رہائی کے لیے باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اے آر وائی نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو سلمان اقبال نے اس پر حیرت کا اظہار کیا. ہمارے ساتھی حسن کاظمی نے ان سے بات کی اور پہلا سوال یہی تھا کہ ان کے ادارے نے فیض اللہ کی رہائی کے لیے اب تک کیا کیا.
ہم تو ڈی ون سے ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، فورن آفس کے رابطے میں ہیں. تو ہم نے فورن آفس کو خط لکھ کے بھجوایا بھی ہے، فورن آفس نے ہمیں خط لکھ کے بھجوایا ہے، اور فورن آفس نے جو افغانستان گورنمنٹ کو جو خط لکھا تھا وہ بھی ہمیں بھجوایا ہے. تو انہوں نے ہمیں اشور کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں ایک دفعہ نہیں کو 100 دفعہ مجھے، ہماری بیورو چیف کو، اسلام آباد کے بیورو چیف کو، اس کی والدہ کو، اس کی والد کو، یہ 1000 دفعہ اشورٹی دی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور آپ بے فکر ہو جائیں، ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، بس کچھ عرصے میں یہ باہر آ جائے گا، آپ بس برداشت کریں تھوڑی دیر کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ میں چلا گیا ہے، اب کیس ہو گیا ہے، تو ہم نے کہا ہم اپنا وکیل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، گورنمنٹ آپ کو وکیل کر کے دے گی، اس سے پریشر پڑے گا افغانستان گورنمنٹ کے اوپر. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، سر سے ہم ایک خبر سنتے ہیں، ہمیں وہاں سے خبر ملتی ہے کہ بھائی اس کو سزا مل گئی 4 سال کی.
اچھا دوسری بات یہ بتائیے سلمان صاحب کہ ابھی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں تسنیم اسلم، ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی حکومت نے افغان حکومت سے باضابطہ ان کی رہائی کے لیے بات نہیں کی ہے، ابھی تک ایک بلا واسطہ نہیں بالواسطہ رابطے ہو رہے ہیں کچھ.
یہ اگر پاکستان ایمبیسی افغانستان کی فورن آفس کے اندر نہیں آتی تو پھر تو میں ماننے کو تیار ہوں، کہ ایمبیسی وہ لکھ کے بھجوا رہی ہے افغانستان گورنمنٹ کو. تو وہ
یہ تھے اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو سلمان اقبال، جن سے ہمارے ساتھی حسن قاسمی بات کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے قائم مقام چیئرمین پرویز راٹھور کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. اس کی تفصیل نہ آ سکی، لیکن آئیے اب اس انٹرویو کی بات کا جس کا خاصا شہرہ تھا. پاکستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کل لندن میں بی بی سی ہیڈ کوارٹر نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس تشریف لائے. وہ پاکستان میں نواز شریف حکومت کے حلیف بھی ہیں. ان سے متعدد موضوعات پر کھلی کھلی بات ہوئی، جس کے انہوں نے کھلے کھلے جوابات بھی دیے. میں نے ان سے پوچھا کہ شمالی وزیرستان میں ضرب عزم نامی فوجی کارروائی کیا پہلے ہوئی اور بعد میں وزیر اعظم میاں نواز شریف اس پیج پر آئے، کیونکہ اطلاع تو یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات، مذاکرات اور پھر مذاکرات کا ورد تھا اور ادھر سے فوجی کارروائی شروع ہو گئی.
آپ کا سوال بہت سارے سوالوں پہ مشتمل ہے. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے، ہمارے لوگ اب بھی اس کی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے آگے جانے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن کے طور پہ سنبھل بھی سکتا ہے، ان بحرانوں سے نکل بھی سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ہم شاید اس پہ پوری توجہ نہیں کر رہے، جو پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. خدا نخواستہ اگر آپ نے جو سوال کیا، افواج پاکستان اور سیاسی قیادت میں اگر ہم آہنگی نہ ہو پاکستان چلے گا نہیں، بالکل بالکل اٹ کانٹ رن، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے.
تو اگر میں پھر یہ پوچھوں کہ یہ جو ضرب عزم جو کارروائی ہوئی جی، یہ ہم آہنگی کے ساتھ ہوئی یا ہم آہنگی نہیں تھی کارروائی ہو گئی بعد میں یک زبان ہوئے؟
جتنے بھی ہم نے یہ کارروائیاں کی، لگتا یوں ہیں ساری کارروائیاں اجرت میں کی گئیں. فار ایگزامپل سوات میں ہم نے ایک وہ شروع کیا، یعنی ہم یہ پلان بھی نہ کر سکے تھے ایک علاقے میں، یہ پہلی دفعہ فینومینا ہم سن رہے ہیں کہ اپنے ملک میں لوگ مہاجر بن جاتے ہیں. لاہور کے لوگوں، لاہور سے نکل جاؤ، ہم تمہارے گھروں میں چوروں، ڈاکوں، دہشت گردوں کو ڈھونڈیں گے. بھائی جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اجلت میں اگر نہ کیا ہوتا تو پہلا وہ یہ تھا کہ آپ ان کے لیے آئی ڈی پیز جو ہیں جگہ معلوم کرتے.
کیا کہیں گے یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نکل گئے وہاں سے، مار بھگایا ہے ان کو، یہ کہاں گئے یہ لوگ، یہ کہاں غائب ہوئے، کہاں بھاگ کر کے گئے، کدھر گئے یہ لوگ؟
شفیع لکیب جامع صاحب، ان کو ساتھ ایجنسیاں، یہ لوگ خود ان کو بگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے خارجی آدمی نکلے، یعنی وہ غیر مرئی ہاتھ نہ ہو ان پہ. شفیع نقی جامی صاحب, باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک آپ کے قبائل ان کو خرگوشوں کی طرح پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیں گے. ابھی یہ غیر مرئیات کن کا ہے؟ خدا نخواستہ امریکہ اس میں شمار ہے, شامل ہے, یہ آپ کا انگلینڈ یہ شامل ہے, ہمارے جاسوسی ادارے شامل ہیں, جو بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی بربادی کے سیڈز ہیں, ان سے مسٹ بی اوائڈیڈ. جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جائیے. فاٹا کو فاٹا کے عوام کے حوالے کر دیں. یعنی ہم نے ایک بات شروع کر دی ہے, نو مینز لینڈ, یہ انتہائی گمراہ کن لفظ ہے. فاٹا جو باجوڑ سے لے کر وزیرستان کے ساؤتھ وزیرستان تک ساتھ ایجنسیوں میں ایک ایک زمین ان زمین کا مالک معلوم ہے, اس پہ وہ لڑتے ہیں, جگڑتے ہیں, اور اتنے سینسیٹیو ہیں افواج پاکستان سمیت ہر اس آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ان کی ایجنسی سے باہر سے آیا ہوا ہو.
تو میں اس کو کیا سمجھوں محمود خان اچکزئی صاحب؟ ملک کون چلا رہا ہے؟ جمہوری حکومت چلا رہی ہے, فوج چلا رہی ہے, دونوں مل کے چلا رہے ہیں, یا کچھ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے؟
اب تک تو لگتا ہے کہ دونوں چلا رہی ہیں. ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوگی, اور یہ لاسٹ چانس ہے, ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوگی افواج پاکستان کو, ہمیں سمجھانا ہوگا کہ خدا کے لیے یہ کھڑوا گون پی لیجیے. دنیا جہان کی جمہوریتیں اس طرح چلتی ہیں, یعنی یہ نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آئی ایس آئی طاقتور نہ ہو. ہو بالکل, آئی ایس آئی اتنی ٹرینڈ ہو, اتنی طاقتور ہو کہ سی آئی اے بھی گھبرائے, اس سے موساد بھی گھبرائے, را بھی گھبرائے. ہماری افواج اتنی بہترین افواجوں کے لوگ ہیں, ویل انتہائی, لیکن مہربانی کریں سیاست میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالومنٹ نہ کریں. پارلیمنٹ, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, تمام قوموں قومیتوں کی وسائل ان کے حوالے ہوں, ان کی مادری زبانوں کا احترام ہو, قومی زبانیں ہوں, اردو بھی درمیان میں لینگوا فرانکا کے طور پہ شامل ہو, پاکستان قیامت تک رہے گا.
اب تک محمود خان اچکزئی صاحب ہوتا یہ آیا کہ جس کسی نے بھی جمہوری حکومت میں سے جس کسی نے بھی آواز بلند کرنے کی کوشش کی, دیکھا یہ گیا ہے کہ فوج اقتدار میں آ جاتی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سمجھانا پڑے گا اور اس کو بتانا پڑے گا, تو یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون, اس کو سمجھائے گا کون؟
میں اب باندھیں گے, ہماری فوج ایسی بھی نہیں ہے, پڑھی لکھی فوج ہے, کتابیں پڑھتی ہے, یہ ٹریننگ کرتی ہے. یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری افواج امریکہ اور فلانا کی افواج سے مضبوط ہیں.
اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں ایوب خان, یحیٰ خان, اپنا ضیاء الحق, مشرف, یہ سب
اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. 25 سال میں اگر آپ خیال رکھیں ایک بہترین سائیکل نہیں ٹوٹتی. ہمارا ملک 25 سال میں ٹوٹ گیا, اپنوں کیا تو اکثریت بھاگ گئی. یہ پہلا موقع ہے تمام دنیا میں, یہ پہلا موقع ہے کہ اکثریت بھاگ کے چھوٹ گئی. کیوں؟ بے انصافیوں کی وجہ سے. مہربانی کریں, ہمارے فوج جو راسا پاکستان ہے, اپنے ٹھیک کا نام لیے ان سب کے, نتیجہ کیا ہوا؟ جہولہ کے نتیجے میں ہمیں کیا کلچکوف کلچر, ہیروئن کلچر, مار دھاڑ, خودکش بمباریاں, نتیجے میں لوگ یشکیوں میں گھس گئے, لوگ ایئرپورٹ پہ حملے کر رہے ہیں, لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا رہے ہیں. یہ تو اچھا ہوا کراچی میں مس کر گئے, ورنہ دنیا جگنسائی ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے, وی مسٹ ٹرسٹ اور پیپل.
ٹھیک ہے,
میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں نے بار بار پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے, ہماری افواج یا ہمارے ادارے غلطی کرتے ہیں. اب آپ ایک جہاز, نیا جہاز ایجاد کر سکتے ہیں, آپ ایک نئی گاڑی ایجاد کر سکتے ہیں, آپ کے ایک نیا انرجی کا سسٹم وہ کر سکتے ہیں. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر, یو کانٹ. شفیع نقی جامی کو لوگ چاہتے ہیں, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. شفیع نقی جامی کے مقابلے میں آپ ایک دو نمبر کے آدمی کو لائیں گے, آپ بربادی کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو کرپٹ کرتے ہیں, ایک جن والے آدمی کو خراب کیا آپ نے, دو نمبر آدمی کو آپ, وہ دو نمبر کا آدمی جب کسی اور ملک میں جا کے بات کرے گا, وہ ہر روز ٹیلیفون کرے گا کہ کیا کروں, کی کریں جی, ایسا نہیں ہوگا, سیاست ایسی نہیں ہوتی یار.
چلیں, میں آپ کو ہمسایہ ملک لیے چل رہا ہوں, آپ افغانستان گئے تھے گزشتہ ماہ ہو کر کے, کیا کہیں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں؟ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں, اور کون کون سے ایسے ہیں جو متنازع ہیں؟
پاکستان اور افغانستان بہترین دوست بن سکتے ہیں, افغانستان اور پاکستان اچھے ہمسائے ہیں. تین باتوں پہ ان کی راضی نامہ ہو سکتا ہے, آئی اسٹے گارنٹی. افغانستان یہ کہتا ہے, افغانستان کہتا ہے, کیا میں ایک آزاد خود مختار ملک ہوں؟ اگر ہوں, مجھے پاکستان آپ سے ہمسائے ایران سے اسی گارنٹی چاہیے. ڈکلیئر می دنیا کے سامنے کہ میں ایک آزاد ملک ہوں. ٹو, میں دنیا کی گارنٹیز میں آپ کے ساتھ یہ لکھنے کے لیے تیار ہوں, کعبۃ اللہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ہمارے خلاف مسلح سینکچریز نہیں رکھیں گے, ہم آ کے آپ کے خلاف مسلح سینکچریز نہیں رکھیں گے. تیسری, بائی فورس اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں نہیں ہو سکتا. یس دوست افغانستان آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, آئیے ہماری سوورنٹی تسلیم کر لیجیے. میں آپ کے خلاف سنکشن نہیں بناؤں گا, آپ میرے خلاف نہیں بنائیں گے. آئیں مجھے میرے سامنے کہا چمن سے لے کر کندھار تک ریلوے لائن بچھا دیجیے, تمبے کمبے الیکٹرسٹی کے بچھا دیجیے, آئے ڈیم بنائیں, سڑک بنائیں, اسکول بنائیں, ہم آپ کے بہترین دوست. لیٹس ڈو اٹ. یہ بار بار انہوں نے کہا ہے, ہم ہیں کہ اس غلطی میں اپنے کو برباد کر رہے ہیں. افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام دنیا نے توبہ کر لی, ہم پھر بھی لگے ہوئے ہیں, کیا ہم گزارا کر رہے ہیں؟ یہ بربادی کا راستہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ ٹیررزم بھی ختم ہو سکتا ہے. ابھی تو ہماری طرف اپنے دوست چین بھی گشنمائی کر رہا ہے, کیا ہم وہاں بھی لگے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بربادی کا راستہ ہے. اگر واقعی ہم, یہ بڑا سوال ہے, دیر از نو اف ان ہسٹری, اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو, چین آپ کا مفت کا ساتھی, ایران آپ کا مفت کا ساتھی, افغانستان آپ کا مفت کا ساتھی, ایون آپ کا دوست بھارت آپ کا مفت کا ساتھی, بالکل آپ جس طرح ہماری مائیں سین جارو کرتے ہیں اس طرح جارو ہو جائے گا. محمود خانہ چکزئی صاحب, کیا کہیں گے اس میں آپ کے پشتون کے نام پر ہونے والی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ خطہ جو کہ تو قائم رہے گا یا تقسیم ہونے جا رہا ہے؟ میں ایمانداری سے اب بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری فیڈریشن آف پاکستان جس میں یہاں رہنے والے لوگوں کو ان کے وسائل ان کی مرضی کے مطابق ہوں, ان کی زبانوں کا احترام ہو, ان کے کلچر کا احترام ہو, اور مجموعی طور پہ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, افواج پاکستان یا اداروں کا اس میں عمل دخل نہ ہو, سینٹ برابری کی بنیاد پہ قائم ہے, اس کے کچھ اختیارات ہوں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ ملک قیامت تک چلے گا.
بلوچستان میں جو ملیٹنسی ہے, شدت پسندی ہے, یہ علیحدگی پسندی ہے, اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟
اس کا بھی علاج یہ ہے. آپ بلوچ بھائیوں سے کہیں کہ آپ کے وسائل آپ کے حوالے, آپ کا ساحل آپ کے وسائل آپ کے حوالے, پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے. لیکن یہ ان بالکل الفاظ کے معنی کے ساتھ الفاظ اپنے لکھنے ہوں گے کہ ان کے وسائل ان کا ساحل ان کے حوالے.
بالفرض محال محمود خان چکزئی صاحب, مستقبل میں یہ خطہ تقسیم کی طرف جاتا ہے, مان لیے بالفرض محال ہی ہوتا ہے, تو پشتون افغان پشتون سے ملیں گے, پاکستان سے ملیں گے, یا کوئی اور صورت ہوگی؟
نہیں, جب خدا نہ خواستہ یہ ہوگا تو پھر تو بربادی کا راستہ ہے. وہ تو پھر جس طرف لوگ چل پڑیں گے, بہترین سچویشن یہی ہے کہ افغانستان اپنی جگہ پہ رہے, ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے, پاکستان ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے, انڈیا ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے. یہ تو پھر ایسے زلزلہ آئے گا کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ ہوگا. وہاں تو شروع کر دیا انہوں نے IS کیا بلا ہے وہ جو یہاں سے شروع کر دیا, وہاں تو شروع کر دیا. سنی عراق کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ شام کو تھوڑا جا رہا ہے, شام بھی ٹوٹ جائے گا, عراق بھی ٹوٹے گا. اور اگر ان کے پروگرام میں یہ ہوا کہ عراقی کردستان کا علاقہ آزاد اسٹیٹ بنا دیا, تو مستقل درد سر ترکی کے لیے, مستقل درد سر ایران کے لیے, مستقل درد سر شام کی کردوں کے لیے, تو پھر ہمیں ان سے سبق لینا سیکھنا چاہیے.
بالکل. ایک آخری سوال اشک جی, ابھی یہ تفصیل سامنے آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی مشرف کے سلسلے میں, فوجی صدر جنرل مشرف کے سلسلے میں ڈیل ہوئی تھی, پارٹی اس کو ڈینائی کر رہی ہے, دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں ہے کچھ ڈیل ہوئی تھی؟
ان کی نظر میں تو خطرناک ڈیل ہوئی تھی این آر او, وہ تو بہت خطرناک ڈیل تھی. میں تو حیران ہوں کہ اس کو کور کمانڈر نے ایکسیپٹ کیوں کیا, صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے, جسٹ جنرل. فوج بھی سمجھنے کی کوشش کرے, یہ کیس شروع ہو گیا ہے, یہ اپنے حتمی نتیجے تک پہنچنا چاہیے یہ کیس, اور جب پہنچ جائے شفیع نکی جامی, میں آپ اور کچھ پانچ چار اور شریف لوگ مل کے ان کی معافی کا کوئی راستہ نکال دیں گے, چلے جائیں, ہو جائیں جانا چاہیں. دیر مسٹ بی سم پنشمنٹ فار دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن.
یہ تھے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی, اور یہیں سیربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر ہنیا علی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, لندن سے اینا ویل. میں اجازت چاہوں گا لیکن یہ بتاتا چلوں کہ آج ٹریننگ کے طور پہ مجھے فالو کیا نازیہ حسن نے, آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں نخبت ملک کی زبانی.
اسرائیل نے مختصر وقفے کے بعد غزہ پر فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. اس سے قبل اسرائیل نے مصر کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز قبول کی تھی, تاہم حماس نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ایک مکمل معاہدہ طے کرنا ہوگا. عراق کی پارلیمان نے ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی جانب پہلا قدم بڑھاتے ہوئے نئے اسپیکر کا انتخاب کیا ہے جو سنی دھڑے کے امیدوار ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکا کے ایک مصروف بازار میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 89 افراد ہلاک ہوئے ہیں. روس کی دارالحکومت ماسکو میں ایک زیر زمین ٹرین پٹری سے اتر جانے کے بعد 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہیں. یورپی پارلیمنٹ نے یورپین کمیشن کے نئے صدر کے نام کی منظوری دے دی ہے جو موسم سرما میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں مہلک ایبولا وائرس کے باعث اب تک 603 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.